وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
اب اس جانب توجہ رہے کہ جس جانب مدینہ ہے آپ اس جانب نہیں گئے بلکہ اس کی مخالف سمت آئے, تاکہ جب بات لیک آؤٹ ہو تو دشمن اس جانب جائیں گے, لیکن آپ اس جانب نہیں گئے بلکہ پیچھے کی جانب آئے اور یہاں پر چھپ گئے اور اس کے بعد مدینہ کے لیے نکلے. مدینہ سے نکلنے کے بعد آپ غار ثور میں جا کے چھپے. دوسری جانب مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سو رہے تھے, اور مختلف روایتیں نقل ہوئیں. ان تمام روایتوں کو نقل بھی نہیں کیا جا سکتا جن میں سے کچھ خاص روایتیں بیان ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب جبرائیل و جناب میکائیل سے سوال کیا کہ تم دونوں کو میں نے بھائی بنایا ہے, تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنی عمر کو دوسرے پہ قربان کر دے؟ دونوں میں سے کسی کی جانب کوئی جواب نہیں آیا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو, میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا بھائی علی ابن ابی طالب کو قرار دیا ہے, اور کس طرح سے علی ابن ابی طالب اپنے عمر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر جناب جبرائیل اور جناب میکائیل بحکم خداوند تبارک و تعالی زمین پہ تشریف لائے, اور جناب جبرائیل مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سرحانے یعنی سر کی جانب, اور جناب میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی جانب کھڑے رہے, اور بحکم خداوند تبارک و تعالی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرماتے رہے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے آیت نازل ہوئی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی کے لیے بیچ دیتے ہیں. اب اگر ایک جانب آیت غار کو دیکھا جائے, ایک جانب اس روایت کو دیکھا جائے, تو یہاں اس آیت کو دیکھا جائے تو یہاں پر مولا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. نفس مولا امیر المومنین کو اللہ سبحانہ و تعالی خرید رہا ہے. اور اسی طرح سے روایتوں میں نقل ہوا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو راتوں کو عبادت کرنے والے تھے آج, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑی عبادت یہی ہے, لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ جتنی اچھی نیند مجھے لیلۃ المبیت یعنی اس رات کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی, اس رات آئی, اتنی اچھی نیند مجھے کبھی بھی نہیں آئی. ابن تیمیہ اور بعض دیگر افراد کے جن کا ہدف ہی یہی ہے کہ اہل بیت کے فضائل کو مٹایا جائے, تو ایک اعتراض ابن تیمیہ نے کیا, اور وہ یہ کہ جب انہیں زندہ رہنے کا احساس تھا تو پھر خوف کیسا ہوتا. تو اس جملے میں ایک اور مولا امیر المومنین کی فضیلت بیان ہو گئی کہ جو اور باقی افراد میں نظر نہیں آتی, کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرما ہی دیا کہ تم صحیح سلامت رہو گے, تو مولا امیر المومنین کا ایمان اتنا قوی تھا کہ تالواروں کے سائے میں بھی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبول کر رہے تھے, اور کسی قسم کی وحشت نہیں تھی. جبکہ فطرت انسانی یہ ہے کہ اگر بچنے کا بھی امکان ہو تو تلواروں کے سائے میں کوئی بھی صحیح طریقے سے سو نہیں سکتا. ممکن ہے کہ لیٹ جائے لیکن اسے نیند نہیں آ سکتی, اطمینان اسے حاصل نہیں ہو سکتا. غرض یہ کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام تمام رات بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سوتے رہے, اور پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ ابو لہب راضی نہیں تھا کہ بیک وقت رات کو حملہ کیا جائے, اور دوسری وجہ جو ایک ہے تاریخ میں وہ یہ کہ کفار یہ چاہتے تھے کہ بنو ہاشم دیکھ لیں کہ محمد کو قتل کرنے والا کوئی ایک فرد کسی ایک قبیلے سے نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی تعداد قتل کرنے والی ہے, کہ جن کے بارے میں بیان ہوا کہ 15 تھے یا 40 تھے یا 100 تھے. اب جب فجر نزدیک ہوئی تو ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا جائے. اب ظاہر ان کے حساب سے تو یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں, لیکن در حقیقت مولا امیر المومنین سو رہے تھے. اور پہلے میں نے توجہ دلائی کہ ابو لہب راضی نہیں تھا کہ رات کی تاریکی میں حملہ کیا جائے. اب یہاں پر ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تہجد پڑھی یا نہیں پڑھی. تو بلا شک نماز تہجد ایک مستحب عمل ہے. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حقیقت بھی یہی حکم دیا کہ میری جگہ پہ سو جاؤ، تو اس وقت سب سے بڑی عبادت سونا تھی. اور جب آپ سونے کے لیے لیٹے تو لیٹے لیٹے بھی مستحب نمازوں کو پڑھا جا سکتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس رات آپ نے ابتدائی میں مستحب نماز تہجد کو پڑھا اور اس کے بعد آپ سو گئے. اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس دوران اگر آپ اٹھتے اور اٹھنے کے بعد دشمنوں کو خبر ہو جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان خطرے میں پڑ جاتی، تو اس نماز تہجد کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اصل دین اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کے بعد اطاعت ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے. بالآخر ایک وقت آیا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام پر حملہ کیا گیا. یہاں بھی کچھ نظریات ملتے ہیں، تاریخ میں کچھ روایات ہیں جو مختلف ہیں، جن میں سے ایک مشہور قول یہی ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے قریب آئے تو مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی اور وہ تلوار لے کے اٹھے اور اس کے بعد للکارا، اس کے بعد گفتگو بھی ہوئی، تو اس سے انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں، محمد نہیں ہیں. لیکن ایک قول علامہ مجلسی نے حیات قلوب میں بیان کیا کہ کفار نے یہ نہیں چاہا کہ آپ کو سوتے ہوئے قتل کیا جائے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ محمد کو سوتے ہوئے نہیں بلکہ پہلے جگایا جائے تاکہ اسے زیادہ اذیت ہو. لہذا پہلے مولا امیر المومنین کو کچھ کنکریاں اور پتھر مارے گئے، جب آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ نے پوچھا یہ کون ہے کیا ہے، تو اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ محمد نہیں ہیں. بعض جگہ بیان ہوا کہ آپ کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس لے جایا گیا اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد چھوڑ دیا گیا. اسی طرح سے بعض جگہ بیان ہوا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اور کہا کہ اس کا جادو اس پر بھی اثر کر گیا ہے اور یہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے بیوقوف بن گیا، معاذ اللہ. دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ اور اس جانب توجہ رہے کہ حضرت ابو بکر تھے وہ، یا یہ کہ کوئی اور صحاب تھے، جیسا کہ بعض جگہ لوگوں نے احتمال دیا ہے کہ وہ عبداللہ بن عریقت بن بکر تھے. لیکن زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر تھے. اور کس طرح سے حضرت ابو بکر ساتھ ہو لیے، اس جانب تعریف میں توجہ دلائی اور بہت شدید اختلاف ہے. بعض جگہ بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر ہی کو ان کے گھر گئے اور یہ سارا معاملہ سیٹ کیا گیا. بعض جگہ بیان ہوا کہ حضرت ابو بکر راستے میں اچانک مل گئے. بعض جگہ بیان ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی کام سے آئے تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ اس وقت ہجرت کر چکے ہیں اور ثور کی جانب گئے ہیں. اسی طرح سے تاریخ طبری میں بیان ہوا کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے بڑھے، تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھے کہ دشمن آ رہے ہیں، لہٰذا آپ نے اور تیز چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور آپ کے پاؤں سے خون جاری ہوا. لیکن اتنی بات واضح ہے کہ حضرت ابو بکر کیوں گئے، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم آیا تھا، تو اس میں بہت شدید اختلاف ہے. قطعاً کسی بھی ادبار سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم تھا. زیادہ احتمال یہی ہے کہ راستے میں مل گئے، یا یہ کہ گھر گئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیے. بالآخر یہ دونوں حضرات غار ثور میں پہنچے اور وہاں پر جا کے پناہ لی. غار ثور میں پہنچنے کے بعد 3 دن وہاں پر قیام کیا اور اس دوران مکے والوں نے مختلف افراد کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے. اور جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جس جانب مدینہ ہے اس کے بالکل مخالف سمت میں کوہ ثور ہے، یعنی جبل الثور، اور اس میں ہے غار ثور. اور یہ پلاننگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مدینہ کی جانب نہ بڑھا جائے، پہلے مخالف سمت میں جایا جائے، وہاں پہ رکا جائے اور اس کے بعد مدینہ کی جانب جایا جائے. لیکن جب ڈھونڈنے والے مدینہ کی جانب سے ناکام ہو گئے تو پھر اس جانب بھی آئے، یہاں تک کہ مختلف افراد آئے اور آپ کو ڈھونڈ نہیں سکے. لیکن غار کے دہانے تک سراقہ ابن مالک پہنچ گیا، اور جب حضرت ابوبکر نے سراقہ ابن مالک کو دیکھا تو انہوں نے گریہ فرمایا، اور اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے مکڑی نے غار کے دروازے پہ جالہ بنایا، اور کبوتری نے یا بعض جگہ بیان ہوا فاختہ نے وہاں پر انڈے دیے، اور اسی وقت ایک ببول کا درخت بھی اگ گیا۔ سراقہ نے جب ارادہ کیا اور وہ سمجھ بھی گیا تو اسی وقت اس کا گھوڑا قدموں تک زمین میں دھس گیا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے، لہٰذا وہ اپنے کام سے پلٹ گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کسی کو خبر نہیں دی۔ اب یہ ہے واقعہ تاریخ کی حد تک۔ اب اس واقعے کو حضرت ابوبکر کی فضیلت کا سبب قرار دیا جاتا ہے، جن میں سے جو پہلا موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے وہ یہ کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں نقل ہوا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ جب یہ دونوں غار میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، یعنی اپنے ساتھی سے۔ تو پہلا موضوع یہ آتا ہے کہ وہ صاحب غار تھے، اور اردو میں محاورے میں بھی مشہور ہے یار غار۔ صاحب غار کا اردو میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے یار غار، یعنی غار کے دوست۔ تو ہاں، اگر یہ دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر غار میں ساتھ تھے۔ اگر یہ فضیلت ہے تو ہجرت میں اہم معاون کے، جن کے بارے میں شیعہ اور سنی دونوں کا اجماع ہے کہ جنہیں مولا امیر المومنین نے اونٹنیاں لے کے بھیجا تھا، اور وہ دونوں سفر میں ساتھ تھے۔ ایک تھے جناب عبداللہ بن عریقت بن بکر، اور دوسرے عامر بن فہیرہ۔ اگر غار میں ہونا فضیلت ہے اور غار کا ساتھی ہونا فضیلت ہے، ہجرت کا ساتھی ہونا فضیلت ہے، تو ہجرت میں اصل رہنما اور اونٹنیاں لے کے آنے والے یہ دو افراد تھے۔ یہ دو افراد بھی ہجرت کے ساتھی ہیں، اور ان کا بھی وہی مقام ہوگا کہ جو حضرت ابوبکر کا ہوا، وہی ان کا درجہ مانا جائے گا جو حضرت ابوبکر کے لیے درجہ مانا گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔ غرض یہ کہ ہجرت کے بارے میں جب بھی گفتگو ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہجرت میں دو افراد نہیں تھے فقط، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر، بلکہ چار افراد تھے۔ نکلے تھے فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا، ساتھ میں بعد میں ملاقات ہوئی یا وہ پیچھے پیچھے آئے، یعنی حضرت ابوبکر، پھر یہ غار ثور میں رہے، پھر مولا امیر المومنین نے مدینہ تک پہنچانے کے لیے عبداللہ بن عریقت بن بکر کو بھیجا، اور ساتھ میں عامر بن فہیرہ تھے کہ جو آخر تک گئے۔ لیکن جتنی روایتیں آپ کو مدینہ کے راستے کی ملیں گی، مثال کے طور پہ ام معبد والی روایت کہ حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور اس کے بعد وہاں پر کیا دیکھا کہ قحط کی وجہ سے ان کی ساری بکریاں بہت ہی نحیف و لاغر ہو چکی ہیں، ایک بکری فقط رہ گئی ہے کہ جو چل بھی نہیں سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب نگاہ کی اور کہا کیا اس کا مجھے کوئی دودھ مل سکتا ہے؟ تو ام معبد نے کہا کہ میری ساری بکریاں اس وقت گئی ہوئی ہیں، یہ اتنی نحیف و لاغر ہے کہ یہ چل بھی نہیں سکتی تھی، قحط کا زمانہ ہے۔ تو آپ نے دعا کی، اس پہ ہاتھ رکھا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور دودھ جاری ہونے لگا۔ پہلے آپ نے ایک پیالہ بھر کے دودھ ام معبد کو دیا، اور اس کے بعد خود پیا اور اپنے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر کو پلایا۔ اس روایت میں بھی ان دو افراد کا ذکر نہیں ہے، جبکہ یہ دو افراد زیادہ اہم تھے، کیونکہ یہی اونٹ لائے تھے، اور عبداللہ ابن عریقت بن بکر ہی مدینہ کی جانب رہنما تھے، اور یہ وہاں کی سرزمین سے آشنا تھے۔ تو ساتھ ہونا اگر فضیلت ہے تو یہ فضیلت عبداللہ بن عریقت بن بکر اور عامر بن فہیرہ کو بھی ملی ہے۔ ہاں، غار کی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں تھے، بس اگر غار میں رہنا فضیلت ہے تو غار سے نکالنے والے کی بھی فضیلت ہوگی، اور اونٹ لانے والے کی بھی فضیلت ہوگی، اور مدینہ تک رہنمائی کرنے والے کی بھی فضیلت ہوگی، اور وہ کام انجام دیے ان دو افراد نے کہ جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، عبداللہ بن عریقت بن بکر اور عامر بن فحیرہ۔ خیر، اس موضوع کو چھوڑتے ہوئے اب ہم فوکس کرتے ہیں فقط غار کے موضوع کو۔ قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں آیت نمبر 40 میں جو ایک اہم ترین جملہ ہے کہ جسے کوٹ کیا جاتا ہے، اذ یقول لصاحبہ، تو یہاں پر بات ہو گئی کہ صاحب سے مراد ہیں ساتھی، اور ساتھی فقط غار کی حد تک تو حضرت ابو بکر کو مان لیا جائے، لیکن غار کے بعد وہ دو افراد بھی ساتھ تھے۔ ساتھ ہونا کیا بہت بڑی فضیلت ہے؟ بس جو فضیلت حضرت ابو بکر کی ہے وہی فضیلت ان کی مانی جائے گی۔ اگلا مرحلہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ولا تحزن، تم غم نہ کرو۔ غم نہ کرو کے بارے میں سوال یہ کیا جائے گا کیا یہ کوئی فضیلت ہے؟ جناب شیخ مفید فرماتے ہیں کہ وہ حزن جو حضرت ابو بکر کو تھا وہ دو حال سے خارج نہیں ہے، یا اچھا تھا یا برا تھا۔ اگر برا تھا تو کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اگر یہ اچھا تھا حزن تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیوں فرمایا، یہ کیوں کہا کہ حزن نہ کرو، کیونکہ وہ اچھے کام سے نہیں روکتے۔ اگلے جملے کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان اللہ معنا۔ البتہ کنز الفوائد میں علامہ کراچی کی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ جو میرا حزن و ملال ہے یہ اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ ان حزنی لاخیک علی ابن ابی طالب، یہ میرا حزن آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے ہے کہ وہ اس وقت کس حال میں ہیں۔ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تحزن ان اللہ معنا، یعنی تم غم نہ کرو، اللہ میرے اور علی کے ساتھ ہے۔ اگر اسے نہ بھی مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ آیت کے اگلے حصے میں ان اللہ معنا، تو اس کے کیا معنی ہیں؟ بہت واضح سے معنی ہے اگر آیت کو دیکھا جائے، یعنی اس وقت حالات خراب ہیں، تم حزن و ملال نہ کرو، کامیاب ہم ہی ہوں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر یہ جملہ کہا جائے کسی کے لیے بھی تو یہ قطعاً اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کو دلیل قرار دیا جائے خلافت کے لیے۔ اب ایک جانب اللہ سبحانہ و تعالی نفس مولا امیر المومنین کو خرید رہا ہے، مولا امیر المومنین اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، اور دوسری جانب حضرت ابو بکر ہیں کہ جو غار میں ہیں۔ اگر ان دونوں کی فضیلت کو دیکھا جائے تو وہ ساتھ ہیں اور مولا امیر المومنین اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے سو رہے ہیں، تو بلا شک وہ فضیلت زیادہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اللہ معنا کے بارے میں ہم نے توجہ دلائی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ صبر کی تلقین کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو اگلا مرحلہ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، کہ فضیلت کے طور پہ اس جملے کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ کون سا جملہ؟ وہ اس آیت کا جملہ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی جانب سے اس پر سکون کو نازل فرمایا۔ تو مفسرین کے درمیان یہ بحث ہے کہ اس پر سے کیا مراد ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حضرت ابو بکر پر؟ تو پہلی بات یہ واضح ہے کہ اگر حضرت ابو بکر پر بھی مان لیا جائے تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وہ کس اعتبار سے کہ سورہ فتح اور خود سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں بیان ہوا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور جتنے بھی مومنین ہیں اس پر سکون اللہ کی جانب سے ہے۔ اسی طرح سے سورہ فتح کی آیت میں بھی یہ، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، بس تمام مومنین کے لیے ہے، بس جو بھی ایمان لائے ان سب کے لیے ہے۔ بس جتنے بھی مومنین اس وقت تھے، کیا وہ خلافت کے حقدار ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ بعض علماء اہل سنت نے فرمایا کہ سکون کی تو رسول اللہ کو ضرورت ہی نہیں تھی، یہ جو سکینہ یعنی سکون ہے یہ حضرت ابو بکر ہی کے لیے ہے. بس اگر ان دو آیتوں کو دیکھا جائے یعنی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 26 اور سورۃ فتح کی آیت نمبر 26 تو یہاں پر پہلے مرحلے میں یہی ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. بس معلوم ہوا کہ رسول کو بھی اللہ کی جانب سے سکینہ کی اور سکون کی ضرورت ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سکینہ اور یا بالفاظ دیگر سکون فقط غیر رسول کے لیے ہو, بلکہ رسول کے لیے بھی ہے اور مؤمنین کے لیے بھی ہے. لیکن اس آیت میں یعنی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں فانزل اللہ سکینتہ علیہ کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکون و وقار نازل فرمایا. وجہ کیا ہے کہ اگلی آیت میں ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اور اس کی تائید فرمائی فوج کے ذریعے سے جسے تم نہیں دیکھ سکتے. تو یہ تائید حضرت ابوبکر کی نہیں فرمائی, مختلف مواقع پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تائید آئی اور ایک ایسی فوج آئی کہ جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا, تو یہ فوج حضرت ابوبکر کے لیے نہیں آئی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئی. تو یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو آئے غار کے بارے میں. ہجرت کا واقعہ پیش آیا پہلی ربیع الاول 14 بعثت کو, اور دن تھا اس وقت جمعرات کا. تو جمعرات جمعہ اور ہفتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں رہے. پھر اس کے بعد جب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کھانا لاتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے رہے, اور اسی غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو حکم دیا کہ تم میری امانتوں کو ادا کرنا, اور یہیں سے جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس کی بھی امانت میرے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت آ کے مجھ سے لے جا سکتا ہے. غار ثور سے یہ چاروں افراد چلے مدینہ کی جانب, اور راستہ اختیار کیا غیر معروف سمندر کی جانب سے, یعنی سمندر سے قریب قریب ہوتے ہوئے پہلے سمندر سے قریب گئے, یعنی مکے سے کچھ فاصلے پہ سمندر ہے اس جانب بڑھے, پھر وہاں سے بڑھنے کے بعد مدینہ کی جانب گئے, مدینہ سے سیدھے معذرت مکے سے سیدھے مدینہ کی جانب نہیں گئے. پھر 8 ربیع الاول کو قبا کے مقام پر پہنچے. اب یہاں پر اس جانب توجہ دلائیں کہ جس طرح سے حالات اور واقعات بدلتے گئے تو کچھ فضائل کا بھی لوگ اضافہ کرتے چلے گئے. مثال کے طور پہ اسی میں اضافہ کر دیا کہ زبیر نکلے ہوئے تھے تجارت کی غرض تھے اور وہاں سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کپڑے دیے. اسی طرح سے ایک فضیلت جو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اور خود مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد کو اور فاطمہ بنت زبیر حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بھائی تھے زبیر, ان کی صاحبزادی تھیں فاطمہ, ان تینوں فاطماؤں کو لے کر قبا کے مقام پر مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے کے 3 دن کے بعد. تاریخ میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو قبا پہنچے. اب تمام تاریخوں میں یہی بیان ہوا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام لے کے چلے ان تمام فاطماؤں کو, لہذا تاریخ میں بیان ہوتا ہے فواتم, فواتم جمع ہے فاطمہ کی. یہ فاطمہ کون کون تھیں؟ جناب فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فاطمہ بنت اسد والدہ حضرت مولا امیر المومنین, اور فاطمہ بنت زبیر یعنی حضرت زبیر. زبیر کون سے؟ حضرت ابو طالب کے بھائی, یعنی اپنی ایک اور چچا زاد بہن کے ساتھ. لیکن یہ فضیلت بعض مورخین نے دے دی جناب عبداللہ ابن ابوبکر کو کہ وہ لے کے گئے ان کو, جبکہ ایسا نہیں ہے, مولا امیر المومنین لے کے گئے. غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا کے مقام پر پہنچے 12 ربیع الاول پیر کے دن. یہاں پہنچنے کے بعد آپ کا بہترین استقبال ہوا، اور قبا کا مقام مدینہ سے کچھ ہی فاصلے پہ ہے، اور مکے سے اگر مدینہ کی جانب جائیں تو پہلے قبا آتا ہے. آج جو قبا کا مقام مومنین کا ایک خاص مرکز ہے، تو مومنین جانب توجہ رکھیں کہ مسجد قبا کے ارد گرد جتنی بھی آبادی ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی قائل ہے، یعنی شیعہ اثنا عشری ہیں. یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد یعنی مسجد قبا کی بنیاد رکھی، جو آج بھی موجود ہے. جب 3 دن آپ یہاں پر قیام پذیر رہے تو مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر پہنچے. تاریخ میں بیان ہوا کہ بہت مشکل سے مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ سے نکلے، ان خواتین کے ساتھ، اور راستے میں مقابلہ بھی ہوا دشمنوں سے. اسی طریقے سے آپ نے کافی سفر پیدل طے کیا، جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے. تو جب آپ مدینہ سے پہلے قبا کے مقام پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے زخمی پاؤں دیکھے تو اپنا لعاب دہن مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ لگایا، جس سے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم اسی وقت شفایاب ہو گئے. 3 یا 4 دن رہنے کے بعد آپ قبا سے نکلے اور مدینہ کی جانب بڑھے، اور مختلف اقوال بیان ہوئے، جن میں سے زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ 16 ربیع الاول جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ بنت اسس سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ بنت زبیر، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر کی صاحبزادی تھیں، ان کے ساتھ اور دیگر اصحاب کے ساتھ مدینہ کی سرزمین میں داخل ہوئے. اور جمعہ کا دن تھا، اور اسی سرزمین میں آپ نے پہلی دفعہ جمعہ کی نماز پڑھائی. اب تک ہم نے واقعات بیان کیے مدینہ سے ہجرت تک کے. اب اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی نشستوں میں مدینہ داخل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کام انجام دیے، اور پھر پہلی ہجری اور دوسری ہجری اور اس کے بعد کے حالات اور واقعات کو بیان کیا جائے گا. آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ اسلامی تاریخوں کا دار و مدار، یعنی جب بھی آپ اسلامی تاریخ کتابیں پڑھیں تو وہاں پر آپ کو حالات اور واقعات کو سمجھنے کے لیے 3 طرح کی تاریخوں سے واسطہ پڑے گا. پہلے مرحلے میں بیان ہوتی ہے تاریخ، اس کا دار و مدار ہے عام الفیل پہ، یعنی ہاتھیوں والا سال. ہاتھیوں والے سال سے کیا مراد؟ یعنی جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متولد ہوئے، اس سال ابراہیم نے ہاتھیوں کی لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے حملہ کیا تھا. اس سال کا نام ہے عام الفیل. پہلی عام الفیل کو آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. 25 عام الفیل کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے آپ نے نکاح فرمایا. 30 عام الفیل کو مولا امیر المومنین کی ولادت ہوئی، اور 40 عام الفیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. تو اس وقت تک سالوں کا حساب ہوتا تھا عام الفیل کے ذریعے سے. جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس سال کا حساب ہونے لگا اعلان نبوت سے، یا نبوت کا سال یا بعثت کا سال. بس 40 عام الفیل کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ پہلی بعثت تھی. بعثت کے سال چلتے رہے، یعنی بعثت کے بعد پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال. پھر ہم نے آخر میں توجہ دلائی کہ بیعت عقبہ اولی 12ویں بعثت کے سال میں تھی، اور بیعت عقبہ ثانیہ 13ویں سال میں تھی، اور ہجرت واقع ہوئی بعثت یا نبوت کے 14ویں سال کی ابتدا میں، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں. اب جیسے ہی آپ مدینہ پہنچے تو یہاں سے حساب لگایا جاتا ہے ہجری سال کا، کیونکہ آپ نے ہجرت فرمائی. بس 14 بعثت کیونکہ زیادہ دن نہیں گزرے تھے، اور ربیع الاول کا مہینہ چل رہا تھا، تقریباً 2.5 مہینے ہوئے تھے، تو عموماً 14ویں بعثت کا اتنا ذکر نہیں کیا جاتا، اور 14ویں بعثت کے برعکس بلکہ کہا جاتا ہے پہلی ہجرت. اور در حقیقت یہ پہلی ہجرت ہی کا سال تھا. انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اگر خداوند تبارک و تعالی نے مہلت عطا فرمائی، موقع دیا، توفیق دی، تو باقی دیگر موضوعات کو ڈسکس کیا جائے گا، ہجرت کے پہلے سال اور دوسرے سال اور تیسرے سال، یہاں تک کہ گیارہویں سال تک کے حالات اور واقعات کو کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔